نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. غزوہ طائف، یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھلاؤ ہے، یعنی اسی کے کچھ اثرات. چونکہ خوازن اور ثقیف کے بیشتر افراد یعنی بہت سارے لوگ شکست کھا چکے تھے اور اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر جارانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد کیا. کیا پتہ چلا، نبی کے پاس چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایک پروجیکٹ، ایک مارکہ، ایک غزوہ پورا ہوا اور آپ دوسرے میں چل پڑتے. یہ وہ نقطہ ہے جو آج امت مسلمہ سے مسنگ ہے. ہم چھٹیوں کو اپنے تصور میں رکھنے کے ساتھ اپنے کلچر میں رکھتے ہوئے، اپنے اپنے ملک کے قومی دنوں کے ساتھ، پھر مذہبی چھٹیاں اور پھر چھٹیاں ہی چھٹیاں. یاد رکھیے، مومن کی زندگی کام کی جگہ ہے، آخرت اور قبر آرام کی جگہ ہوگی. یہ جملہ گھر میں جگہ جگہ لکھ کر لگائیے. آپ کے بچے، آپ کے گھر والے اگر آپ کو کچھ ایکسٹرا کام کرتا دیکھے تو مجھے یقین ہے کہ اس کوٹیشن کو پڑھ کر ان کو یہ بہت تسلی ہوگی کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ نہ صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان سب کے فائدے کا ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ میں مال غنیمت جمع فرماتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کو پینڈنگ کرنے کی بجائے جو چیز پورے شرح صدر کے ساتھ مکمل ہو جائے اس کو کر لینا چاہیے، تاکہ اگلا پروجیکٹ جب کھلتا ہے تو ذہن فارغ ہوتا ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو خالی کی جائے تاکہ پھر اس پہ مزید میموری آ سکے. اسی مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا. ہراول ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتا ہے، پائنیئرز کہہ لیجئے. پھر آپ نے خود طائف کا رخ فرمایا. راستے میں نخلا، یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیہ سے گزر ہوا اور یہاں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ نے اسے منہدم کروا دیا یعنی گرا دیا. پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا. محاصرے نے قدرے طول پکڑا. صحیح مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا اور بعض سیرت لکھنے والوں نے اس کی مدت 20 دن دی اور بعض 10 دن سے زیادہ اور بعض نے 18 اور بعض نے 15. یہ فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور کوئی وہاں بیٹھا تو نہیں تھا کہ کاغذ قلم لے کر لکھتا ہی رہتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے لائف کی ایفرٹس جو ہوتی ہیں بہت ساری ان پلانڈ بھی ہو سکتی ہیں. ہر چیز پیپر میں لکھی نہیں جا سکتی، ہر چیز کے لیے آپ پہلے 100% شور نہیں ہوتے. کچھ چیزیں گو ود دا فلو پہ چلتی ہیں. دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے. بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے، یعنی فصلوں پہ پڑا ہوا ہے کیڑا. اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا ایک کیمپ اٹھا کر موجود مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا. یہاں آپ دیکھیے کہ 12 گھرانوں میں میتیں تو آئی ہوں گی نا. آج ہمارے ہاں کلچر میں کتنا بڑا ایک سانحہ ہے یہ کہ کوئی ایک مر جائے، لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کا یہ معاملہ کہ آپ کسی کی خوشی اور موت کو کام سے رکنے کا نہیں بلکہ کام کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، یہ بات سیکھنے کی ہے. ہمارے تو کوئی ایک خوشی یا غم آ جائے کئی دن تک ہم اپنی جگہ پہ واپس آ نہیں پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی، ایک قسم کی غلیل یا آج دور حاضر میں توپ اس کی مثال ہے، اور متعدد گولے پھینکے جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابا کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی. لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے जलते टुकड़े फेंके, जिससे मजबूर होकर मुसलमान दबाबा के नीचे से बाहर निकल आए। मगर बाहर निकले तो दुश्मन ने इन पर तीरों की बारिश कर दी, जिससे बास मुसलमान शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को जेर करने के लिए एक और जंगी हिकमत अमली के तौर पर हुक्म दिया कि अंगूर के दरख्त काट कर जला दिए जाएं। मुसलमानों ने ज़रा बढ़ चढ़ कर ही कटाई कर दी, यानी कुछ ज़्यादा ही फसल काट दी। इस पर सकीफ ने अल्लाह ताला और कराबत का वास्ता देकर गुजारिश की, यानी जब ज़रूरत पड़ी तो उनको ये करना पड़ा कि दरख्तों को काटना बंद कर दें। आपने अल्लाह के वास्ते और कराबत की खातिर हाथ रोक लिया। अमल का नुक्ता नोट कीजिए, जब कोई बीच में अल्लाह को ले आए या किसी रिश्तेदारी को ले आए तो उसकी बात माननी चाहिए। दौरान मुहासरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी यानी पैगाम देने वाले ने ऐलान किया, जो ग़ुलाम कले से उतरकर हमारे पास आ जाए वो आज़ाद है। इस ऐलान पर 23 यानी 23% कले से निकलकर मुसलमानों में आ शामिल हुए। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, काटने की बजाय गैरों को जोड़िए, अपने पास लाइए, अपने करीब कीजिए अपने अखलाक के साथ। और ग़ुलामों को तो ग़ुलामी से आज़ादी वैसे ही बहुत पसंद थी। कहाँ वो आपके साथ लड़ने आए और कहाँ वो मुसलमानों में शामिल हो गए। इन्हीं में हज़रत अबू बकरा रदी अल्लाह अन्हो भी थे, नोट कीजिएगा। कभी कभी अहादीस में इनके नाम से जब रिवायत आती है तो लोगों को गलती लगती है कि ये अबू बकर सिद्दीक़ है, नहीं, ये अबू बकरा थे। वो कले की दीवार पर चढ़कर एक चरखी या गरारी की मदद से, जिसके ज़रिए रहट यानी कुएं में से पानी खींचा जाता है, लटक कर नीचे आए थे। चूँकि गरारी को अरबी में बकरा कहते हैं, इसलिए इनकी कुनियत फिर आपने अबू बकरा रखी। आज आपको ये एक बड़ी नई चीज़ पता चली होगी, नोट कर ले। इन सब गुलामों को रसूलुल्लाह ने आज़ाद कर दिया और हर एक को एक एक मुसलमान के हवाले कर दिया, किसे सामान बहम पहुंचाए। यह हादसा कले वालों के लिए बड़ा जानकाह था, यानी उनको ज़ाहिर इससे चोट पड़ी। इतने लोग वहां से निकलकर दूसरी तरफ चले गए तो उनके लिए तो यकीनन ये एक चीज़ मुश्किल थी। जब मुहासरा तूल पकड़ गया और कला काबू में आता नजर न आया और मुसलमानों पर तीरों की बारिश और गर्म लोहों की जद पड़ी, और इधर अहले कला ने साल भर का सामान खुर्दो नोश भी जमा कर लिया। ये भी नोट कीजिएगा, पहले लोगों को जंगों से पहले कितना सामान जमा रखना पड़ता था, जैसे लोगों ने लॉकडाउन के नाम पर जमा करना शुरू कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौफल बिन मुआविया दहली से मशवरा तलब किया। उसने कहा, लोमड़ी अपने भट में घुस गई है, मुराद ये कि ये अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। अगर आप इस पर डटे रहे तो पकड़ लेंगे, और अगर छोड़कर चले गए तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा ख़त्म करने का फ़ैसला फरमा लिया। यानी उनको तो और अच्छा हो गया ना कि अपने घर में बैठे आराम करें। जैसे लॉकडाउन में कुछ लोगों ने आराम भी बहुत किया जो बहुत टायर्ड थे और जिनकी ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ थी। तो याद रखिए, खैर और शर में कोई ना कोई ज़रूर चीज़ होती है, खैर में शर और शर में खैर। लेकिन ज़रा अल्लाह के नबी का यहाँ फैसला कुन अमल देखिए, ये एक लीडरशिप का तकाजा है कि वक्त और हालात के मुताबिक दुरुस्त फैसले करें। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए लोगों में ऐलान करवा दिया कि हम इंशाल्लाह कल वापस होंगे। लेकिन ये ऐलान सहाबे कराम पर गिरां गुज़रा, उनको अच्छा नहीं लगा। याद रखिए कि लीडर और टीम में 100% मुवाफ़क़त हो नहीं सकती, फिर आखिर सरेंडर उसी को करना है जिसने दूसरे को बड़ा माना। वो कहने लगे, ओह, ताइफ फतह किए बगैर वापस होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो कल सुबह लड़ाई पर चलना है। चुनाचे दूसरे दिन लोग लड़ाई पर गए, लेकिन चोट खाने के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। नोट कीजिएगा, जब उन्होंने अल्लाह के नबी की बात को दिल से नहीं माना तो आपने कहा करके देख लीजिए, करके देखा तो हुआ नुकसान। ये है वो ज़ुबान नबूवत जिसको वमा यंतिकुन अल्हवा से कुरान मंसूब करता है। इसके बाद आपने फिर फरमाया कि हम इंशाल्लाह कल वापस होंगे। इस पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बेचूनों चरा रखते सफ़र बांधना शुरू कर दिया। ये कैफियत देखकर रसूलुल्लाह मुस्कुराते रहे। पूरा एक ट्रेनिंग सेशन सिर्फ इस पे हो सकता है उन लोगों के लिए कि जो कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी मैनेजमेंट और लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। बस दफ़ा बड़े को वो बात दिख रही होती है जो वो भी छोटों को बताना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह के नबी के इस अमल से पता चला कि एक दफ़ा ज़रा काम करने दिया जाए جب وہ خود دیکھ لیں گے کہ اس سے نقصان ہوا تو اگلی دفعہ پھر بات کو خوشی سے مانیں گے. اس اصول کو آپ اپنے بچوں پہ بھی امپلیمنٹ کیجئے کہ ذرا آپ شوق پورا کر لیجئے, یہ مراد ہے. اور جب شوق پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اور ماں باپ کی اور بڑوں کی بات بات میں سمجھ آتی ہے. وہ جوش ہوتا ہے, طبیعتوں کا, عمر کا فرق, تجربے کی کمی, اس لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں, ورنہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی کی کسی بات سے وہ اپنی بات کو اوپر کریں. اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرہ ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا, یعنی وہاں سے سارا ریپ اپ کیا, تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو, آئیبو نہ تائیبو نہ عابدو نہ لربنا حامدون, ہم پلٹنے والے, توبہ کرنے والے, عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں. کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ سقیف پر بد دعا کرے. نوٹ کریے, جذباتی لوگ ہمیشہ, جو نئے لوگ ہوتے ہیں یا نئے سمراجے کے لیڈر سے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جذباتیت میں جاتے ہیں, جبکہ ایک اچھے لیڈر کا فیصلہ سنیے, آپ نے بد دعا دینے کی بجائے کیا فرمایا, اے اللہ سقیف کو ہدایت دے اور انہیں لیا. نیا نیا اختیار ملتا ہے نا انسان کو تو بہت روب ڈالتا ہے. کہتے ہیں جس ٹیچر کو آتا نہیں ہے نا زیادہ تو وہ روب بڑا ڈالتا ہے. اس طرح جو مرد کماتے نہیں ہیں عموماً اپنی بیویوں پہ بہت روب ڈالتے ہیں, یہاں بالکل وہی بات ہے. تو حلم اور علم کو جمع کیجئے, اللہ حکمت دے گا. اب وہ ڈراپ سین دیکھیے اس جنگ کا, جیرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جیرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے. اس تاہیر کا مقصد یہ تھا کہ خوازن کا وفد طائف ہو کر آپ کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کھویا ہے سب لے جائے. کیا خوبصورت حکمتیں, کوئی سکھا سکتا ہے آپ کو مجھے؟ یہ باتیں تو جب آپ اس میدان میں پڑے اور اللہ کے نبی کو بڑا مانے پھر سمجھ آتی ہیں. عام طور پہ تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ کہاں رکنے میں خیر ہے, کہاں سے جانے میں خیر ہے, کبھی کسی انتظار میں خیر ہوتی ہے, اور اسی کا نام تجربہ ہے. اگر اللہ کے نبی اٹھ کے چلے جاتے آپ کو کون روکتا, اور ٹیم کتنی پریشان ہوگی, چلیے نا جلدی کریں, ختم جو ہو گیا آپ گھر چلے, اتنے تھکے ہوئے ہیں, پہلے بھی تو آپ نے ہمیں پریشان کیا. منہ سے نہ بھی کہیں لیکن دل میں تو آ ہی جاتا ہے. اور آپ دیکھیے ابھی ایک غزوے سے فارغ نہیں ہوئے تو دوسرے غزوے میں آ چکے ہیں. تو یہی تو ہے لائف ٹائم سٹرگل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کا اعتماد. اور دیکھیے یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ خوازن کو موقع دیا گیا کہ آئیے توبہ کیجیے, اپنی غلطیوں پہ ندامت لیں اور جو مال ہے دنیا کا لے جائیں اور اسلام کی چھت کے نیچے آ جائیں. لیکن نہیں آئے, اور جب نہیں آئے تو آپ نے مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دی. کیا پتہ چلا کہ آپ نے پھر مال غنیمت کو ہی اپنے لیے سپنی سمجھا. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اگر مسلمان پیسے کے لیے جنگوں میں جاتے تو یہ تو فوراً بانٹ بوٹ کے ختم کر دیتے. نہیں, آپ نے اس کو بعد میں جب تقسیم کیا تاکہ قبائل کے سردار اور مکہ کے اشراف جو بڑی حیرت سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے. بڑی بات ہے, مخلص اور پرانے اور ٹرینڈ صحابہ کی تو یہ کیفیت نہیں تھی کہ ہمیں کچھ ملے, لیکن نئے نئے لوگ جو ابھی چیزوں میں آتے ہیں ان کو کبھی کچھ مال چاہیے ہوتا ہے, کبھی تعریف چاہیے ہوتی ہے, کبھی کوئی ٹائٹل چاہیے ہوتے ہیں. تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر ایک کا خیال رکھتے تھے, کس کو کس چیز کی اس وقت طلب ہے یا کس کی کیا خواہش ہے آپ اس کے اوپر نظر رکھتے. مؤلفت القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی. یہ کون ہوتے ہیں؟ نئے نئے انکلائنٹ. زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف ہے نا, لی مؤلفت القلوب, اسی کی طرف اشارہ ہے. سورۃ توبہ میں بات آتی ہے, یعنی ابھی جو نئے نئے اسلام کی طرف آئے ہیں ان کو پہلے کھلانا پڑتا ہے, ان کو گفٹس دینے پڑتے ہیں. تو جب ان کو یہ مال غنیمت ملا تو انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے پرانے لوگوں کو نہ بھی ملے تو خیر ہے, نئے لوگوں کو ٹریٹ کیجیے. ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ یعنی کچھ کم 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے. انہوں نے کہا میرا بیٹا یزید, آپ نے اتنا ہی یزید کو دے دیا. اس نے کہا میرا بیٹا معاویہ, آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دے دیا. یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 یعنی 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے. دیکھیے نئے مسلم تھے نا, اسلام دل میں آتے آتا ہے, ایمان بھی دل میں آتے آتا ہے, قرآن بھی دل میں جذب ہوتے وقت لگتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ سب کچھ آ بھی رہا ہوتا ہے, اس کے باوجود دنیا کی طلب اور تڑپ اور خواہش ہوتی ہے, چلو جو مل جائے بہتر ہی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بندہ لینے سے زیادہ دینے پہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو ابو سفیان کے ساتھ ساتھ نئے اور لوگوں میں حکیم بن حسام بھی تھے. ان کو 100 اونٹ دیے گئے، آپ نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو پھر 100 اونٹ دیے گئے. یہاں سے لگ رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی افینڈ نہیں ہوتے تھے. نئے لوگوں کے بڑے لاڈ دیکھتے تھے، پرانے لوگوں کی بڑی سخت پکڑ کرتے تھے. یہ بھی دکھیں گے آپ کو سیرت میں بات. اس طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ دیے گئے. یہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے بیگانوں کو اپنا بنانے کے لیے، اور جن کے دلوں میں ذرا سی دعوت یا آپ کے نام سے ریزنٹمنٹ تھی ان کو واقعی آپ کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ خوبصورت ٹپس ہیں جو اس میں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں. حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے، اور کچھ مزید قرشی اور غیر قرشی روسا رئیس کی جمع، ان کو 100 100 اونٹ دیے گئے. سوچی کتنا مال غنیمت ملا. گئے تھے جنگ کرتے ہیں اور اتنا کچھ لے کر آ گئے. یہی اسلام کی شان ہے. آج بھی اب اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں، کچھ کر کے آؤں، کچھ کروا لے، اللہ فارغ کیوں بیٹھو، اللہ کچھ کر لے، کچھ میرے سے کرا، اور اس سے آپ کو جو ملتا ہے وہ آپ نے کبھی تصور میں بھی نہیں رکھا ہوتا کہ آپ کو اس سے یہ خیر مل جائے گی. اسی طرح کچھ دوسروں کو 50 50 اور 40 40 اونٹ دیے گئے. یاد کیجئے وہ پچھلی جنگ کا قصہ، کیسے اپنے مویشی اور ساری چیزیں لے کر آئے تھے، اور اگر بات مان لی ہوتی اپنے ہی بڑے کسی بزرگ کی تو یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نہ جاتی. کبھی کبھی بندہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن خود نیچا ہوتا ہے، اس سے یہ سیکھنے کی بات ہے. خیر آپ نے اتنا دیا، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں، یعنی ان کو نہیں لگتا کہ ہم غریب ہو جائیں گے یا کیا ہوگا. یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات تھی نا، جو لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے فائدہ مند تھی. چنانچہ مال کی طلب میں بددو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا. تصور میں آتا ہے جیسے بکر عید پہ گوشت لینے والے بعض دفعہ گھر والوں کو مجبور کر دیتے ہیں. اور یہاں دیکھیے بددو تھے نا، نیا نیا اسلام تو تھا لیکن ابھی دل سے محبت نہیں گئی تھی مال کی. اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی. آپ نے فرمایا لوگوں میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، نہ بزدل نہ جھوٹا. اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لی اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا لوگو، واللہ ہی میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حد تک اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم پر ہی لوٹا دیا جاتا ہے. سورہ توبہ میں جو پڑھتے ہیں خمس جو نکلتا ہے، 5واں حصہ. کیا خوبصورت بے نیازیاں ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو بال اٹھا کر دکھایا، تو لیڈر کو ہمیشہ اپنا دامن صاف کر کے دکھانا چاہیے. لوگوں کے دلوں میں وہم آ سکتے ہیں، وسوسے آ سکتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو پورے یقین سے لوگوں کو ایسی چیزوں کو کھول کر دکھا دینا چاہیے کہ میرے بارے میں کوئی شک نہ کرنا. مؤلفت القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں. انہوں نے ایسا کیا تو ایک ایک فوجی کے حصے میں 4 4 اونٹ اور 40 40 بکریاں آئیں. جو شخص سوار تھا، یعنی جس کا گھوڑا بھی ساتھ شامل تھا اور خود بھی تھا، اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملیں، یعنی اس کا حصہ زیادہ تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو جتنا اسلام کے لیے کام کرے گا اللہ بعد میں اس کو اتنا ہی زیادہ دنیا میں بھی انعام دے گا. لیکن ٹائم لگتا ہے نا، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں، یا ہمارے ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کب ختم ہوں گی یہ ساری چیزیں. آپ کو کیا پتا کہ یہ ختم ہو گئیں تو کہیں برکت زندگی کی نہ ختم ہو، اور اس کے ملنے میں جو برکت ہے شاید آپ اس کو آج فیل ہی نہیں کر پا رہے. خیر یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں. یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے، وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح اس قسم کے انسان، یعنی مذکورہ قسم راجے کے جن کا اوپر ذکر ہو رہا تھا، اس طرح اسی طرح کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں. دیکھیے بہت سارے لوگ تو پڑھ تو چھوڑیے، پڑھا کر بھی دل سے مال کی محبت نہ نکال سکے، تو کہاں یہ بیچارے کل کے بچے جنہوں نے ابھی کچھ پڑھا نہیں، جن کو ابھی کچھ ملا نہیں، ابھی تزکیہ نہیں، ابھی تربیت نہیں. ادھر تو ٹائم لگے گا، ایک ایک دال ابھی چولہے پہ چڑھا دی. अब तो लगेंगे 2 घंटे गलने में, और एक यह कि वो रात से हल्की आंच पे रखी थी, तो किसको ज़्यादा अच्छा गलना है, किसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें हैं, ये सारा कुछ जो है इसको सीखना है हमने इन सारी चीज़ों से, कि इस्लाम भी दिलों में आते ही आता है, और आते आते एक दिन आ ही जाता है। शर्त यह कि चूल्हा गर्म रखिए, इल्म के पानी के साथ अपने आप को गलाते रहिए, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि एक एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आज इस्लाम के नाम पे मुश्किलें पेश कर रही है, कल आपको वो तसल्लियाँ दिलासे देने वाली भी होगी और आप इससे फ़ायदा भी उठा लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कि इस बांट पे और ये जो कुछ भी हुआ, कुछ दिलों में बातें आ गई, आ जाती हैं, घबराए ना करें अगर दीन का काम करने वालों के बारे में, या फिर जो भी रिलेशनशिप्स है लीडर्स और टीम्स के मामलात में, और इसी तरह सो ऑन, जब टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में अगर कहीं ना कहीं आ जाती, इट्स ओके, ये नहीं रुक सकता। शर्त यह है कि आप सच्चे हों, हक पे हों, तो दिलों को साफ कर लें, कभी भी चीज़ को दिल में ना डालिए, कम्युनिकेट कीजिए, जो आपसे कटे आप उससे जुड़े, जो आपसे लिया दिया रहे आप उसके पास जाएं, जो आपको बुरा कहे आप उसको अच्छा कहिए, आप लोगों को जस्ट इज्जत दीजिए जो आपको बेइज्जत करे। ये वो खूबसूरत खूबियां हैं जो हिकमत के साथ ही वक्त के साथ आती हैं। तो आइए देखते हैं कि अनसार का हुज़्न और इस्तराब क्या था। ये सियासत पहले पहल समझी ना जा सकी, इसलिए कुछ जुबानों पर हर्फ एतराज़ आ गया। अनसार पर खसूसन इस सियासत की ज़द पड़ी थी, क्योंकि वह सब के सब हुनैन के इन ताया से बिल्कुल महरूम रखे गए। हालांकि मुश्किल के वक्त इन्हीं को पुकारा गया था और वही उड़कर आए थे, यानी उनको ही पुकारा था अल्लाह के नबी ने, अनसार तुम किधर हो, तो वो आ गए, वही उड़कर आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर इस तरह जंग की थी कि फास शिकस्त शानदार फतह में तब्दील हो गई थी। लेकिन अब वो देख रहे थे कि भागने वालों के हाथ पुर हैं और वो खुद महरूम और तहीदस्त। ये भी देखिए ह्यूमन नेचर है, इस पे इतनी बड़ी बात है सीखने की, यकीन करें कभी कोई छोड़ कर ना जाए, कभी को किसी से बदगुमान ना हो, इतना बात अगर समझ ले कि हमेशा नुकसान जाने वाले का होता है, हमेशा छोड़ने वाले का होता है। पत्ता दरख्त से जब गिर जाता है दोबारा जो मर्जी कर ले नहीं लगता, और एक कप की प्लेट जो टूटी आप उसमें एल्फी भी लगा लें, कुछ लगा लें, जोड़ का निशान बाकी ही रहता है। तो छोड़ने और तोड़ने और गलने झड़ने से बजाय टिके रहिए, टिके रहिए, एक दिन आपको इंशाल्लाह बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी जो नहीं आती। आज बात बात पे हम अलग होने की धमकियां देते, आगे नहीं चल सकते, मैं उसके साथ नहीं चल सकती, मैं वो नहीं कर सकती, ये नहीं, इन चीज़ों को कभी ज़िंदगी में ना लाएं। बड़े मरहलों से गुजरना पड़ता है दोबारा जब बंदा एक किसी भी चीज़ के अंदर आता है। तो इब्ने इसहाक ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और कबाइले कुरैश को वतीय दी और अनसार को कुछ न दिया, तो अनसार ने जी ही जी में पेचोताप खाया और इनमें बहुत चहमगोई हुई। इससे पता चलता है जब दिलों में बात होती है तो लोग ज़रूर नजवा करते हैं, मेन स्ट्रीम तक बात करे ना करे दो साथी आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ तक कि कहने वाले ने कहा, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से जा मिले हैं। देखिए कितने नश्तर नहीं पड़े होंगे अल्लाह के नबी के दिल पे जब उन्होंने ये उड़ती बातें सुनी होंगी, क्योंकि बात रुकती नहीं है। याद रखिए बात आपसे जल्दी सफ़र करके वहाँ पहुँच जाती है जहाँ आप खुद नहीं अभी पहुंचे होते। तो ये बातें हर दौर में रहीं, हर जगह रहेंगी। दीन का काम करने वाले फरिश्ते नहीं बन जाते, और यहाँ फिर देखिए नए और पुराने का फर्क साफ जाहिर है। खैर, इसके बाद हजरत साद बिन उबादा आपके पास हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, आपने इस हासिल शुदा माले फे में जो कुछ किया है, इस पर अनसार अपने जी ही जी में आप पर पेचोताप खा रहे हैं, आपने उसे अपनी कौम में तकसीम फरमाया, कबाइले अरब को बड़े बड़े हथिये दिए लेकिन अनसार को कुछ ना दिया। आपने फरमाया, साद इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं भी तो अपनी कौम ही का एक आदमी हूँ। आपने फरमाया, अच्छा तो अपनी कौम को इस छोलदारी में जमा करो, यानी एक जगह इकट्ठा लाओ। साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने निकल कर अनसार को इस छोलदारी में जमा किया, यानी उसके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ कह लीजिए, अरबों की एक लैंग्वेज और एक पुरानी उर्दू का ये लफ्ज़ है। कुछ महाजरीन भी आ गए तो इन्हें दाखिल होने दिया, फिर कुछ दूसरे लोग भी आ गए तो इन्हें वापस कर दिया। मुराद है कि एक क्लोज सर्कट मीटिंग कॉल की गई जिसमें कुछ गैर ज़रूरी लोग भी आ गए, कुछ को रहने दिया गया, कुछ को वापस कर दिया। क्या पता चला कि कुछ बातें कुछ को सुना दी जा सकती हैं, कुछ को उससे रोक दिया जा सकता है। جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر فرمایا یہ دیکھیں, یہ ہے دل کو ہلانے والی باتیں. جب دلوں میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے نا, تو پھر وہ ضرور کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی گندگی لاتی ہے, اور اس میں سے بہت کچھ ہوتا ہے. یقین کریں کہ اگر سیرت کو ہم تربیت کے سیشن میں دیکھیں تو اس سے بہتر ٹریننگ سیشن اور کوئی کورس نہیں ہوتا. ہمیشہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب بڑی بکس جیسے کہ یہ رہی کو مختوم ہے. لیکن صرف یہ بات جو آپ کو دیکھیے کہ اس پورے قصے میں سے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. ذرا سا سم اپ کرنا چاہتی ہوں پچھلے حصے کو, کیسے اپنے تقسیم کی حکمت کے ساتھ نئے لوگوں کو اتنا دیا کہ مانگ مانگ کر انہوں نے لیا, اور آپ نے مائنڈ بھی نہیں کیا کہ چلو ان کے دل جھکے رہے. دوسری بات ہے کہ آپ اس سے سیکھتے ہیں کہ نئے نئے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے, چائے پلا دیں, کھانا کھلا دیا, تاکہ وہ دین اور اسلام کی طرف آتے رہیں. پھر اس کے بعد جو انصار کا حسن ملالہ پڑھیں, اس کو پڑھتے تو میرا دل بیٹھتا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر کیا باتیں اٹھی, اور صحابہ کرام تو ایک جگہ بھی نہیں بولتے, لیکن نئے نئے لوگ اور انصار جن کو اتنی محنتوں اور مددوں کے بعد اب یہاں کیا ملا کہ سارے حنین کے عطیے جو ہیں وہ ان کو مل گئے. طائف کا غزوہ سارا کا سارا جو کہہ لیجیے, اس کا سب جو اینڈ اپ تھا وہ سارا نئے لوگ لے گئے, اور ان کو کچھ بھی نہ ملا. تو اللہ کے نبی کے لیے ان کے دل میں بدگمانیاں آنے لگیں, اور جب دل میں آئیں تو منہ پہ آ گئیں, اور جب منہ پہ آئیں تو پھر ایک شخص نے آ کر اللہ کے نبی تک بھی بات پہنچا دی کہ لوگوں کے دل میں آپ کے بارے میں یہ بدگمانیاں آ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا جاؤ بلاؤ. تو جب بلانے بھیجا تو صرف انصار کو بلائے تو کچھ انصار آگے, کہا آنے دو, کچھ کو آنے دو لیکن کچھ اور آئے, کہا نہیں آپ رک جائیے. کیا پتہ چلا کلوز سرکٹ میٹنگز میں کبھی کچھ لوگ ایسے آ جائیں کہ جو بھروسے کے تو اٹس اوکے, لیکن کچھ ایسے ہیں جس کو آپ نے نہیں نکالا. اور اب ذرا سنیے وہ جملے جو اللہ کے نبی کے دکھے دل سے نکلے ہوں گے. آپ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچوں پہ لیجئے, بچے لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں, گلے بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ان کو اپنے ماں باپ کے اوپر شک ہونے لگے, یا ان کو وہ کہیں جی آپ نے تو ایک کی سائڈ لی اور آپ تو بڑے سخت ہیں, تو ماں باپ کے دل پہ کتنی چھریاں نہیں چلتی ہوں گی. اب سنیے اللہ کے نبی کا وہ اے خوبصورت سا بیان, بہت ہی رقیق البیان بات کہہ لیجئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر فرمایا انصار کے لوگوں تمہاری یہ کیا چہم گوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے, یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے مجھ سے محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محتاج تھے, اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا اور باہم دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں, اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو, اور سچ ہی کہو گے تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی. کیا آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا, ہم نے آپ کی تصدیق کی, آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا, ہم نے آپ کی مدد کی, آپ کو دھتکار دیا گیا تھا, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, آپ محتاج تھے, ہم نے آپ کی غم خواری اور غم گساری کی. دیکھیے باتیں تو سچی ہیں لیکن کتنی دل پہ چوٹ ڈالنے والی ہیں نا. آپ کا جملہ سنیے, انصار کے لوگوں تم اپنے جی میں دنیا کی سارزی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے نبی ایک لیڈر ہوتے ہوئے اپنی ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کچھ کو زیادہ دے کر تمہیں پیچھے کر دیا یا تمہاری جگہ سے اٹھا کر اس کو بٹھا دیا تو تم اسی پہ ناراض ہو گئے ہو. میرا مقصد اپنی ذات نہیں تھی, میں تو ان کو مسلمان دیکھنا چاہتا تھا اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا. یعنی تمہاری طرف مجھے فکر نہیں تھی کہ تمہیں دوں نہ دوں, تمہارے لیے اب لینا دینا ایک برابر ہو گیا. اے انصار کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا. اگر سارے لوگ ایک راہ چلے اور انصار دوسری راہیں چلے تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا. اے اللہ رحم فرما انصار پر اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں یعنی پوتوں پر. ایک ایک لفظ ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر سے خون ٹپک رہا ہے. جب دلوں پہ چوٹ پڑتی ہے نا اپنوں کی کسی بدگمانی ناراض کی دل کے غصے اور گراج سے تو ایسے ہی ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا دلوں پہ پھاہے نہیں رکھے, اور اس خوبصورت سی نرم نرم بات کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے. کیا کچھ نہیں ہے اس میں, آپ اس کو امیجن تو کیجیے. اللہ کے نبی کیسے معاملے سنبھال لیتے تھے, کیسے دلوں میں آئے ہوئے بالوں کو نکال کر پھینکتے تھے کہ وہ جو دلوں میں غصے اور گرج لے کر بیٹھے ہوتے تھے وہ آپ کی شکل دیکھتے, آپ کی بات سنتے, رو رو کے اپنے دلوں کو ہلکا کرتے تھے. تو بہت ہی رقیق بات ہے, میرا اپنا دل بہت رقیق ہے انصار کی اس رقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ کر.